الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور. اللهم يا رب البيت العتيق ويا رب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا السلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں, بھائیوں اور دوستو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی اپنی رحمت سے, اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے, اپنی خاص توفیق سے سیدھے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی کام بھی اللہ تعالی کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اللہ تعالی کے ان جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے جن کو اللہ تعالی نے دعوت و تبلیغ کا خاص سلیقہ اور خطابت اور خطبے کا خاص امتیازی وصف عطا فرمایا تھا. آپ اپنی امت کو بڑے ہی بلیغ انداز میں, مؤثر انداز میں دعوت دیتے تھے اور اپنے خطبے کے آخر میں یہی فرماتے تھے, وما توفیقی الا باللہ, مجھے جو توفیق ملی ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں ایمان کی اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائی. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, ہم خود اپنے طور پر ہدایت کے راستے پر نہیں چل سکتے تھے اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتے. اللہ رب العالمین نے بڑا لطف و کرم فرمایا, ہمیں مسلمان والدین عطا فرمائے, ہمیں اللہ تعالی نے ماں باپ کی گود میں کلمہ اسلام اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی. یہ اللہ رب العالمین کا بڑا ہی لطف و کرم اور احسان ہے. تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالی سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ میاں سے دعا کیا کرتے تھے, اللہم وفقنا لما تحب وترضا من القول والعمل والفعل والنیۃ والہدی انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ, آپ ہمیں اپنے محبوب اور پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرمائیں. اللہم انی اسألک التوفیق, دیکھو مختلف الفاظ ہیں. توفیق کا معنی ہے اے اللہ جو نیک کام ہے اس کی طرف ہمارے دل کو بھی مائل فرما دے, ہمارے اعضاء سے بھی کام لے لیجئے, اسباب بھی مہیا فرما لیجئے اور کروا لیجئے. تو اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے, عمل کی توفیق مل جانا علامت قبولیت ہے. جس بندے کو توفیق دعا حاصل ہو گئی اس کو گویا قبولیت کا شرف بھی عطا کر دیا گیا. توفیق عمل یہ علامت ہے قبولیت کی. اللہ رب العالمین اسی کو توفیق عطا فرماتے ہیں جس کے عمل کو قبول کرنا ہوتا ہے. کوئی شخص مایوسی کے عالم میں سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحم اللہ کی خدمت میں آیا, آ کر کہنے لگا, حضرت ہم اللہ اللہ کرتے ہیں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے یا نہیں, قبول بھی ہے یا نہیں. فرمایا, ارے میاں یہ کیسی بات کرتے ہو, جب ایک مرتبہ اللہ کہنے کے بعد دوسری مرتبہ اللہ کہنے کی توفیق ہو جائے تو پہلے والا اللہ کا ذکر قبول ہو جاتا ہے. جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل گئی تو پہلی نماز قبول ہے. دنیا میں بھی ہم اپنے گھر کا دروازہ دوبارہ اسی کے لیے کھولتے ہیں جس کا پہلا آنا پسند ہوتا ہے. اگر اس کے پہلے مرتبہ آنے پر ہی دل تنگ ہو جائے اور اس کی حرکتوں سے تکلیف پہنچے تو اس کے لیے دوبارہ دروازہ نہیں کھولا جاتا. تو اللہ رب العالمین نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے لیے دروازہ کھولتے ہیں, اسی کو توفیق عطا فرماتے ہیں جس کے پہلے عمل کو قبول فرما لیتے ہیں. میرے عزیز بھائیو, میں اپنی گزارشات کا آغاز اس امت کے بہت بڑے شیخ الاسلام، حکیم، حکیم الاسلام، حکیم الامت، جن کے درد محبت سے اللہ تعالی نے دنیا کے کونے کونے میں اپنی محبت کی آگ لگائی، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے ایک شعر سے کرتا ہوں. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے وہ تڑپتا ہوا آہ و فغاں والا دل عطا کیا تھا کہ جو آپ کی محفل میں آتا اور آپ کی کتاب مثنوی شریف کو اخلاص کے ساتھ پڑھے. میں نے اخلاص کی شرط اس لیے لگائی کہ قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، اگر قرآن پاک کو بھی کوئی اخلاص کے ساتھ ہاتھ نہ لگائے اور ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے نہ لگائے تو یہی قرآن اس کو اپنے سے دور کر دیتا. تو کوئی اخلاص کے ساتھ مولانا روم کی مثنوی کو پڑھے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دل میں اپنی محبت کی آگ لگا دیتے. اور میرے عزیز بھائیو، ہمارے دنیا آخرت کے مسائل کا حل اللہ جل شانہ کی محبت کی ایک پڑیا ہے. جیسے کوئی بہت ماہر حکیم ہو اور مریض اس کے پاس ایسا آئے جو پیچیدہ پیچیدہ امراض لے کر آئے اور کوئی اس کی گتھی سلجھ نہ رہی ہو، اس کو یہ مرض، اس کو فالج کا بھی مرض، اس کو ہارٹ کا بھی مرض، اس کو اور پتہ نہیں کیا کیا امراض کا ٹوکرا لے کر حکیم کے پاس آئے اور حکیم اس کو کہے میاں آپ ایک پوڑیا کھائیے، آپ کے سارے مسئلے حل، اور اللہ تعالی کی، اللہ ہی شفا دینے والے، اس کو اللہ نے ایسا دست شفا عطا فرمایا، ایک پوڑیا دی اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے، سارے امراض دور ہو گئے، شفا و قوت حاصل ہو گئی. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے دنیا آخرت کے سارے مسئلوں، ہمارے سارے غموں، ہماری ساری الجھنوں کا حل اللہ رب العالمین کی محبت اور عشق کی ایک پڑیا ہے. بس یہ عشق حاصل ہو جائے، یہ دولت حاصل ہو جائے. جس کو یہ دولت حاصل ہوتی ہے، جس کو اللہ رب العالمین اپنی محبت کی یہ دولت عطا فرماتے ہیں، اس پر خاص لطف و کرم عطا فرماتے ہیں. اس لیے کہ یہ عشق و محبت کی دولت، یہ اللہ کے خاص مقربین کی روح کی غذا ہے، یہ ان کی خاص ضیافت ہے، اور خاص ضیافت میں خاص لوگوں ہی کو عطا کی جاتی ہے. ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کو کوئی دعا دی، کسی بات پر خوش ہو کر ان کے شاگرد، وہ دعا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کو ایک خاص موقع پر یاد آئی اور آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں جاری ہو گئی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کو خلیفہ ہارون رشید نے بلایا. خلیفہ ہارون رشید پوری اسلامی مملکت کے خلیفہ، اور حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پوری اسلامی مملکت کے چیف جسٹس قاضی القضاء تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے. ان کو بلایا اور کہا، جی آج ہمارے دسترخوان پر ایک خاص چیز تیار ہوئی، ایک خاص ڈش ہے، میں اور یہ کبھی کبھی بنتی ہے خلیفہ کے دسترخوان پر بھی، تو میں آپ کو آج دعوت کے لیے بلا رہا ہوں. تو بہرحال محل میں خاص دسترخوان پر خلیفہ ہارون رشید نے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، کھانا شروع کیا، بتایا جی یہ پستے کے گھی میں تیار کیا ہوا فالودہ ہے، پستے کے گھی میں تیار کیا ہوا فالودہ ہے اور کبھی کبھی بنتا ہے، آج تیار ہوا تو آج آپ کی دعوت کر دی. یہ سننا تھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. خلیفہ نے پوچھا، حضرت کیا وجہ ہوئی؟ کہنے لگے، بات یہ کہ ایک مرتبہ میں نے کوئی بات، کوئی کام ایسا کیا، میری کارگزاری پر میرے استاد، میرے شیخ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے خوش ہو کر دعا دی تھی، اللہ تعالیٰ ابو یوسف آپ کو پستے کے گھی میں بنے ہوئے فالودہ کھلائیں گے. کوئی خاص مقام تھا اس وقت، نہیں ہوتا ہوگا، نایاب، اور وہ بات اللہ نے اپنے مرد کلندر کی بات کو پورا کیا. اور یہ بات کوئی عجیب نہیں، یہ کیسے ہو، یہ غیب کی خبر نہیں، یہ اوپر سے توفیق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب اشعث رأس مغبرة قدما مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. بعض اللہ کے ایسے مقبول بندے ہوتے ہیں، سر ان کے پراگندہ بال ہوتے ہیں، مٹی میں اٹے ہوئے پاؤں ہوتے ہیں،
کسی کے لیے دروازہ اگر کسی کے گھر کا دروازہ کھولیں تو کوئی کھولے نہ اور اس کو چلتا کر دیں، کوئی اس کو لفٹ نہ کرائے آج کل کے دور میں، لیکن اللہ ان کو ایسی لفٹ کراتے ہیں اگر جوش میں آ کر کسی بات پہ قسم کھانے ضرور اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے بڑے مقبول بندے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کے ہاں مقام قرب اور مقام رضا ان ظاہری دولت ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھیں. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم والى نياتكم، اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری صورتوں کو تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں بلکہ تمہارے اندر کو تمہارے باطن کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، یہ کس دل کے ساتھ قربانی کر رہا ہے، کس دل کے ساتھ یہ عبادت کر رہا ہے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ بڑے ذہین تھے، قاضی القضاۃ تھے. لطیفے کے طور پر ایک اور بات سنا دوں، امام یوسف سے کسی نے کہا آ کر حضور ہمارا آپس میں ازراہ ظرافت طلبہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے کہ جناب یہ خاص قسم کا ایک فالو ایک کھانا ہوتا تھا میٹھا ہوتا تھا، چلو فالودہ ہی لے لی، یہ فالودہ زیادہ بہتر ہے یا فلاں چیز کی فلاں مٹھائی یہ حلاوہ زیادہ بہتر ہے؟ امام یوسف تو قاضی القضاۃ، فرمایا فریقین کو حاضر کیا جائے عدالت میں، فریقین کو جن کے درمیان اختلاف ہو رہا لایا جائے، مطلب یہ تھا دونوں پکا کر لائیں. اب ان کے گلے پڑ گئی، وہ ایک وہ چیز لے کے آ رہے ہیں ایک وہ پکایا، آپ نے فیصلے کے لیے کھانا شروع کیا، ایک لقمہ کھایا اور پھر دوسرا لقمہ دوسری ڈش سے کھایا، فرمایا نہیں، پھر وہ کھایا فرمایا ہاں، پھر فرمایا نہیں، اور دونوں کے دونوں ڈونگے صاف کر دیے. پھر فرمایا دونوں فریقین نے بڑی آپس میں حجت بازی کی، بحث کی، جب اس کو کھایا اس نے اپنے ذائقے سے مجھے بہت قائل کرنے کی کوشش کی، میں بہت زیادہ لذیذ ہوں، لیکن جب میں نے دوسرا کھایا اس کی دلیل توڑ دی اس نے، پھر میں دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوں، میں اب تک فیصلہ نہیں کر پایا ان دونوں میں سے کون زیادہ بہتر ہے اور کون زیادہ لذیذ ہے. بہرحال یہ ظرافت اہل اللہ کی، اللہ والوں کی ایسی ظرافت ہوتی. مولانا روم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز عطا فرمائی، میں نے جو آپ کے سامنے بطور دعویٰ کے ایک بات ذکر کی وہ ایک اللہ کے مقبول بندے کا ملفوظ ہے. ہمارے سارے مسائل، ہمارے سارے دکھوں، ہمارے سارے روگوں، ہمارے سارے الجھنوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی یہ پڑیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں اس کو حاصل کر لیں. میرے عزیز بھائیو، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی پڑیا حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا کے دور جزیروں میں بھی پیدل بھی جانا پڑتا، ہم ضرور جاتے اور اس کو حاصل کرتے اور ہمیں کامیابی حاصل ہو جاتی. یہ اتنی ہمارے لیے دنیا آخرت میں سب سے بڑھیا چیز ہے، اللہ رب العالمین کے عشق و محبت کی یہ دولت. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شفیع الدین تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب انسانوں کے دلوں میں خاص طور پر آج کل جو پڑھے لکھے لوگ، آج کل تو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ لوگوں سے زیادہ غنیمت ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے، میاں یہ بالکل ٹھیک ہے. ایک ان پڑھ اللہ کے بزرگ تھے، وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، بس قرآن کریم جب وہ نئے جب ان کو ہدایت ہوئی توبہ کی، اب پڑھنا جانتے نہیں تھے، بس قرآن پاک کو کھولتے ایک ایک آیت پہ انگلی پھیرتے اور کہتے جاتے اے اللہ یہ بھی سچ ہے، اگلی آیت پہ انگلی پھیر اے اللہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، اور پورا قرآن انگلی پھیر کر یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے اور یہ اقرار کرتے ہوئے گزارتے تھے اے میرے مولا آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا. میاں آپ کی اس ڈگری کو ہم کیا کریں گے، آپ کی پی ایچ ڈی کو، آپ کی اس فلاسفی کو، آپ کے اس ڈاکٹریٹ کو، اس کو ہم چاٹیں گے؟ یہ آپ کی ڈاکٹریٹ یہ دو کوڑی کے بدلے میں بھی ہم خریدنے کے لیے تیار نہیں. یہ ساری ایک ڈگریاں جس میں اس آیت پہ بھی دل میں اشکال، اس آیت پہ بھی دل میں اشکال، اس میں بھی سوال، اس میں بھی سوال، اس میں بھی سوال، اور قرآن کی شان یہ ہے کہ لا ریب فی، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی ریب نہیں، لا مبدل لکلماتی، اللہ کے فرمودات کو تبدیل کرنے کی کوئی کسی کو اتھارٹی حاصل نہیں، کوئی مجاز نہیں کہ کسی چیز میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی بیشی کر سکے. تو میاں آج کل کے بہت سارے پڑھو لکھوں سے جو اشکالات میں، سوالات میں، عقل پرستی میں ڈوبے ہوئے، ان سے وہ ان پڑھ قسم کے لوگ بڑے غنیمت ہیں، سیدھے سیدھے چلے جائیں گے اپنے عشق و محبت، اپنے ایمان اور اعتقاد کی بنیاد پر، اس لیے کہ وہ خود نہیں چل سکتے تھے، انہوں نے آنکھیں بند کر کے اپنا ہاتھ کسی بینا کے ہاتھ میں دے دیا اور وہ پکڑ کر ان کو چلا رہا، وہ خود بینا بھی منزل پر پہنچے گا اور ان کو بھی منزل تک پہنچائے گا. لیکن اگر کوئی ساتھ اس سے بھی سیر کے ساتھ سوا سیر عقل والا چل رہا ہو تو اس کے ساتھ سفر طے نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو ہر ہر بات میں سوالات سوجتے ہیں. حکیم الامت رحم اللہ فرماتے تھے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال، معراج کے بارے میں اشکال، معجزات کے بارے میں اشکال، فلاں تعلیم کے بارے میں اشکال، فلاں کے نفاس کے بارے میں اشکال، سود کا مسئلہ، تو اس کے بارے میں اشکال ہی اشکال، سوالات ہی سوالات. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک سوال اس کا لو، اس کا کافی شافی جواب دے کر اس کو مطمئن کرو، پھر میاں کہو دوسرا سوال لاؤ، پھر دوسرے کا جواب دو، پھر تیسرا لاؤ، پھر تیسرے کا جواب، ساری زندگی گزر جائے گی کبھی اس کے سوال ختم نہیں ہوں. اور فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کھلے میدان میں خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، کانٹے دار خاردار جھاڑیوں سے اس پلاٹ کو، اپنی زمین کو، ایک ایکڑ زمین کسی کو اللہ تعالیٰ نے دی، اس کو صاف کرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے، ایک کانٹا توڑے اور باہر لے جا کر پھینکے حدود سے، پھر دوسرا کانٹا توڑے دوسرے باہر لے جا، تیسرا کانٹا توڑے باہر لے جا کے، ساری زندگی وہ اپنے پلاٹ، اپنی زمین کے کانٹے چنتا رہے گا، کبھی بھی اس کی زمین صاف نہیں ہوگی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان ساری جھاڑیوں کو آگ لگا دے ماچس کی ایک تیلی کے ذریعے سے، یہ ساری جھاڑیاں جل کر راکھ ہو جائیں گی اور میدان چند منٹوں میں چند گھنٹوں میں صاف ہو جائے گا. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک صورت تو یہ ہے ایک ایک سوال کو لے کر اس کا جواب دیا جائے، ایک سوال لو اس کا جواب دو، ابھی ایک سوال کا جواب دیا نہیں دوسرا پیچھے تیار، اس لیے کہ پیچھے فیڈ بیک دینے والا شیطان ہے، وہ سوالات پیدا کر، ایک ختم نہیں ہو دوسرا ختم. اس کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، یہ نسخہ کیمیا ہے میرے دوستو. اگر آج ہم آپ کو نسخہ کیمیا بتائیں اور نسخہ کیمیا آپ کو لکھا ہوا دے دیں کہ یہ اس طرح تانبے سے سونا بنانے کا نسخہ ہے، میں اشارہ بھی دے دوں کہ میرے پاس ہے، کتنے میرے پیچھے لگ جائیں گے، میاں بہت منت، ضرور بتا دیں. کتنے ایسے پرانے زمانے میں نسخہ کیمیا کے تلاش میں ساری زندگی خاری اور ذلت برداشت کرتے رہتے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ نسخہ کیمیا، یہ ہمیشہ کی زندگی کو قیمتی بنانے والا نسخہ کیمیا ہے، اکسیر حیات ہے یہ نسخہ، کہ اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کی عشق کی آگ دل میں پیدا کر لیں، یہ سارے سوالات یہ کانٹوں کی طرح جل کر ختم ہو جائیں گے اور دل سارے کانٹوں سے صاف ہو جائے. یہ مولانا تھانی رحمۃ اللہ نے جو بات فرمائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبک الشیء یعمی ویسم، حبک الشیء یعمی ویسم، دو لفظ ہیں، آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا فرمان لیکن جامع کلمات ہے، تعلیمات، ایک سمندر کا سمندر علوم و معارف کا اس کے اندر چھپا ہوا ہے. حبک الشیء یعمی ویسم، تیرا کسی چیز سے محبت کرنا محبوب کے بارے میں اندھا بھی کر دیتا ہے، گونگا اور بہرا بھی کر دیتا ہے. جب کوئی محبوب ہوتا ہے تو محبوب کے بارے میں نہ کوئی کان میں اعتراض سننا پسند کرتا ہے، نہ زبان پہ لاتا، نہ آنکھوں سے کوئی نظر آتا. بیٹی سے ماں کو محبت ہوتی ہے، اس کا آگے سے زبان درازی کرنا بھی پیارا لگتا ہے، اور نو صاحبہ سے ہوتی ہے نا، اس کا آٹے کے لیے ہلنا بھی برا لگتا ہے، کہ آٹا گونتی ہوئی ہلتی بہت زیادہ ہے. جب محبت نہ ہو تو خوبی بھی عیب محسوس ہوتی ہے، اور اگر محبت ہو تو پھر عیب بھی خوبیاں محسوس ہوتی ہیں. چھوٹے بیٹے سے محبت ہوتی ہے آدمی کو، اور محبت جذباتی ہوتی ہے، وہ آ کر باپ کی ٹوپی کو پھینک رہا ہے، اینک کو پھینک رہا ہے، لاڑ کر رہا ہے، دھکے دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں پیار آتا ہے، واہ واہ میرا کتنا اچھا بچہ، کیونکہ محبت ہے. یہی پڑوسی کا بچہ کرے، کر کے دکھائے ذرا سی حرکت، وہ سامنے اگر ایک بات بھی اونچی آواز سے کر دے درد سر شروع ہو جاتا ہے، نکالو اس کو بدتمیز بچہ. ایسے مناظر ہم دیکھتے کہ نہیں دیکھتے. تو جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس محبوب کے عیب بھی اس کے سامنے خوبیوں کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور اگر محبت نہ ہو تو خوبیاں بھی اس کو عیب کی طرح نظر آتی ہیں. اس لیے فرمایا محبت پیدا، جب اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہوگی، کسی چیز میں کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوگا، کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا، شیطان نامراد اور خائے و خاسر ہو کر لوٹ جائے گا، اور یہ بندہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کی منازل کو طے کرتا ہو، اللہ کا خاص ولی اور اللہ کا مقبول بندہ بن جائے. مولانا روم فرماتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، آزمودم عقل دور اندیش را، آزمودم عقل دور اندیش را، میں نے اپنی عقل کو بڑا آزمایا، بڑا پرکھا، بہت کام میں لایا، بڑی دور اندیش عقل، بڑی تیز عقل تھی میری، بعد ازیں دیوانہ سازم خیش را، لیکن میں نے بعد میں جب بار بار عقل کے ہاتھوں مار کھائی تو میں نے اپنے آپ کو اب اللہ کی محبت کا دیوانہ بنا لیا، اب میں نے وہ راستہ چھوڑ دیا، اب دیوانگی کا راستہ اختیار. عقل عیار ہے، سو بھیس بدلتی ہے، یہ صبح و شام پلٹ پلٹ کے مار دے گی، تباہ کر دے گی. آج میں آپ حضرات کی خدمت میں چند ایسی بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ باتیں ہمارے دل میں اتر جائیں، اور صاف باتیں ہیں، اس میں کوئی الجھن نہیں، دوپہر کے سورج کی طرح واضح ہیں، لیکن اگر یہ اگر ہمیں یہ کلید کامیابی حاصل ہو جائے، زندگی بھر کوئی بھی ہمیں اغوا نہیں کر سکتا، ہمارے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. میرے عزیز بھائیوں، میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، ہماری سب سے قیمتی متاع ایمان کی دولت ہے. ہمیں اللہ رب العالمین نے جو ایمان عطا فرمایا ہے، یہ دنیا آخرت کی تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور ہمیں اس ایمان کی حفاظت کرنے کا حکم ہے، ہمیں اس ایمان کو بڑھانا ہے، ہمیں اس ایمان کو دل کی گہرائیوں میں اتارنا ہے. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلوبنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما جو میرے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. ایمان کا نور بڑھانا ہے، اور ایمان اعمال سے اس کا نور بڑھتا رہتا ہے، اور گناہوں سے اس کا نور بجھ جاتا ہے. جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے، اور سائبان کی طرح اس کے اوپر آ جاتا ہے. جب وہ گناہ کو چھوڑتا ہے، تب ایمان اس کے قلب میں آتا ہے. جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے، ایمان اس کے دل سے دور ہو جاتا ہے. جب زانی زنا کرتا ہے، ایمان اس کے دل سے دور ہو جاتا ہے. شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے، ایمان اس کے دل سے خارج ہو کر دور ہو جاتا ہے. یہ آنحضر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو ایمان کے نور کو ہمیں بڑھانا ہے، اور جتنا چاہے نور کو بڑھا لیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اس لیے کہ میرے بھائیوں، ہمارے پاس اگر ایک کمرہ ہو، اس کمرے میں اگر ہم وہ چیز رکھیں جو ٹھوس جسم والی، جس کو فلسفے کی زبان میں جوہر کہتے ہیں، اس کی ایک لمٹ ہے. ہم اگر اس میں بوری رکھنا چاہیں، 100 رکھ سکتے ہیں، پھر دروازہ بند، پھر گنجائش نہیں. لیکن اس میں اگر وہ چیز رکھیں جس کا تعلق جوہر کے ساتھ نہیں، آراز سے، جیسے نور ہے، اگر ہم اس میں ایک 500 ملی واٹ کا بلب لگا دیں، دوسرا بھی لگا دیں، ایک 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 انچ کے اوپر روشنی لگاتے جائیں، وہ روشنی وہیں مدغم ہوتی رہے گی، بڑھتی رہے گی. ایسا موقع نہیں آئے گا کہ روشنی آپس میں ٹکرائیں کہ اب گنجائش نہیں. اسی طرح ہمارے قلب میں جو اعمال کی نورانیت ہے، وہ بڑھتی رہتی ہے، اور جتنا اعمال کریں گے، وہ اعمال کا نور بڑھتا رہتا ہے، اور اتنا بڑھتا رہتا ہے وہ نور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نور کو اس دنیا میں چھپایا ہے، اور فرمایا ہم قیامت کے دن ان کو نور عطا فرمائیں گے، لائٹ، اس کی روشنی میں یہ جنت میں چلتے ہوئے چلے جائیں گے. ہم ان کے لیے نور پیدا فرمائیں گے. وہ نور اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے، تو یہ سورج اور سورج کی روشنی بھی اس نور کی تاب نہیں لا سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لو اطلع رجل من اہل الجنہ، اگر اللہ تعالیٰ کسی اہل جنت میں سے کسی جنتی کو یہ توفیق دے کہ وہ دنیا کی طرف جھانک لے، جیسے ہم کنویں میں جھانکتے ہیں، یا کھڑکی سے نیچے گلی میں لوگ بچے جھانکتے ہیں، اگر اہل جنت میں سے کسی کو دنیا کی طرف، آسمان دنیا سے جھانکنے کا موقع دے دیا جائے، فبدأت اسارير وجهه، اس کے پیشانی کے یہ خطوط ظاہر ہو جائیں، لطمس لطمس ذوءه ذو الشمس کما تطمس الشمس ذو النجوم، جیسے ستارے موجود ہیں اس وقت بھی، لیکن سورج کی روشنی کے تابناک اس کے سامنے ستاروں کی روشنی کل عدم اور ختم،
جب سورج آتا ہے ستارے ختم، اب نظر نہیں آ رہے. جس طرح سورج کی روشنی ستاروں کی روشنی کو معدوم کر دیتی ہے، اسی طرح اس جنتی کے پیشانی کے نور سے سورج کی روشنی بھی اسی طرح ماند پڑ جائے گی. تو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، عقل آزمودم عقل دور اندیش را. میں نے بہت آزمایا اپنی عقل کو، ہم ان تجربہ کاروں ان حکماء امت کی بات کو مان لیں. یہ کیونکہ راستہ دیکھ کر آئے، کوئی آدمی دور سے راستہ دیکھ کر آیا ہو اور راستے کے نشیب و فراز بتائے اور بتائے میاں یہاں دشمن ہے، یہاں آگے تکلیف ہو سکتی ہے، یہاں سے راستہ بند. ہم دنیا کے لوگوں کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، تو اہل اللہ کی بات پر بھی اعتماد کریں. فرمایا کہ میں نے ساری زندگی اپنی عقل کو بہت آزمایا، لیکن دیکھا یہ تو پٹخ دے گی، مار دے گی، تباہ کر دے گی. بعد میں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے اوپر غالب کر دی اور عقل کو پیچھے چھوڑ دی. وہ بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو علم حاصل کرنے کے چار ذریعے عطا فرمائے ہیں. ہر انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے چار ذرائع جن سے وہ علم حاصل کرتا، اور ہر ذریعے کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم حاصل کرنے کے لیے پیدا فرمایا. ان میں سے پہلے دو ذریعے تو ایسے ہیں علم حاصل کرنے کے، معلومات کے، جو انسانوں میں اور تمام جانوروں میں مشترک ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی عطا فرمائے اور جانوروں کو بھی عطا فرمائے. سب سے پہلا ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جانوروں سب کو عطا کیا، حشرات کو بھی عطا کیا، پرندوں کو بھی عطا کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی عطا کیا اور انسانوں کو بھی عطا کیا، وہ فطرت ہے، وہ پیدائشی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں القاء کی جاتی ہے. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہمارے پروردگار، ہمارے رب تو وہ ہیں، اعطا کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا. ہمارے رب وہ ہیں جو ربنا السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں. یا خالق الشمس والقمر المنیر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے تھے، اے اللہ، اے سورج کو پیدا کرنے والے، اے روشن چاند کو پیدا کرنے والی ذات. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا. وہ اللہ ہیں جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور پھر اس کو ایک ہدایت عطا فرمائی، اس کو ایک فطری اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، رہنمائی فرما دی. وہ اللہ تعالیٰ نے جمادات کو بھی، سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کو ایک رہنمائی، ایک گائیڈ لائن دے دی گئی. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اللہ رب العالمین نے سورج کو بنایا، جب سے پیدا فرمایا جب تک یہ رہے گا، کتنی اس کی مدت ہو گئی کسی کو معلوم نہیں، آج تک اس نظام میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی خلل نہیں آیا. اس کو چلانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے. دیکھیں، ہمارے ہاں بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں بجلی بند ہو جاتی، اور اسی طرح کارخانوں کے پہیے جام ہو جاتے ہیں، پتا چلا جی ٹیکنیکل خرابی ہوئی. کیا ہے کہ آج تک کسی نے اللہ کے اس نظام میں کوئی ٹیکنیکل خرابی دیکھی ہو؟ اللہ تعالیٰ خود دعوت دیتے ہیں، ہم نے آسمان کو پیدا کیا، ذرا نظر دوڑاؤ، کہیں تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے تو بتائیں. ارے میاں، پہلی مرتبہ نظر دوڑائی تھی تو سرسری تھی، ذرا دوبارہ غور کر کے دیکھو. فرجیل بسر کر رہتے ہیں، ذرا دوبارہ لوٹاؤ اپنی نظروں کو اور پورے آسمان کی چھت پر نظر ڈالو، کہیں کوئی شگاف، کوئی ٹیڑھ، کوئی ستون، کہیں کوئی عیب نظر آئے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے، ینقلب الیک البصر خاشئا وهو حسیر. تمہاری نظر رسوا اور شرمندہ ہو کر واپس آئے گی، لیکن ہماری اس عظیم الشان نشانیوں میں کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکے گی. یہ اللہ رب العالمین کا نظام. اللہ تعالیٰ نے یہی جانوروں کو ہدایت عطا فرمائی. بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی وہ اچھل کر، وہ چاہتا ہے کہ میں چند سیکنڈ میں اچھلوں اور کودنا شروع، اور چند منٹوں کے اندر وہ اچھلنا شروع کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے بعد اس کو چلنے اور اچھلنے کی جو ہدایت فرمائی، یہ علم کا پہلا ذریعہ جو اللہ نے جانوروں کو عطا فرمایا. بطخ کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ گہرے تالاب میں کود جاتا ہے. اس کو سوئمنگ, اس کو یہ تیراکی کس نے سکھائی؟ ہے کوئی عام میں سے ایسا جس کو تیراکی نہ آتی ہو؟ مہینوں کھپ جاتے ہیں اس کی ٹانگیں, اس کو ہاتھ مارنے کا طریقہ سکھانے, انسان کو, اشرف المخلوق کو, اس کو تیراکی نہیں آتی اتنی طاقت کے باوجود. لیکن وہ بطخ کا بچہ جو خشکی میں پیدا ہوا اور چھوٹے چھوٹے چپوؤں جیسے پاؤں اس نے لیے اور ماں جیسے کودی اسی طرح پیچھے کودا اور اس نے تیرنا شروع کر دی. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا. ہمارے رب ہیں, ہمارے رب وہ اللہ وہ ذات ہیں جس نے ہر چیز کو پیدائش عطا فرمائی, پھر اس کو ہدایت بھی عطا فرمائی. بچہ پیدا ہوا, اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی, ہدایت عطا فرمائی, رو گے تو تمہارے لیے دودھ کا بندوبست ہو جائے گا اور اس کے لیے دودھ کا انتظام ہو جاتا. چڑیا کے بچے انڈے سے نکلتے اپنے چونچ کھولنا شروع کر دیتے. کیا کسی نے آ کر تربیت دی تھی کہ ایسے چونچ کھولنا جب تمہارے منہ کے اندر تمہارے اندر یہ چیز ڈالی جائے گی؟ یہ وہ ہدایت, اس میں انسان کا بچہ ہو, مرغی کا ہو, عرش کے اندر کیڑے مکوڑوں کے بچے ہوں, اس ہدایت میں سارے کے سارے برابر. یہ اللہ تعالیٰ نے فطری ہدایت کا ذریعہ عطا فرمایا. یہ علم حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ ہے. پھر اس کے بعد اگلا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا عطا فرمایا, وہ بھی انسانوں اور جانوروں میں مشترک. وہ اللہ رب العالمین نے ہوا سے خمسہ عطا فرمائے, پانچ حصے, پانچ اعضاء ایسے عطا فرمائے جن کے ذریعے سے بندہ اور جانور اپنی چیزوں کی معلومات حاصل کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں. اور بعض چیزیں تو ان حواس خمسہ میں بعض جانور انسانوں سے بھی کہیں زیادہ بڑے ہوئے, ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں فوقیت عطا کی. وہ پانچ چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی جس کے ذریعے سے چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے, ان میں ایک آنکھ ہے. آنکھ کے ذریعے سے چیزوں کو ہم دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں, آنکھ کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں, آنکھ کے ذریعے سے ہمیں دن رات نظر آتے ہیں, آنکھ کے ذریعے سے ہم جانور انسان میں فرق کرتے ہیں, آنکھ کے ذریعے سے ہم کتے اور بھیڑیے میں فرق کرتے ہیں, بکری اور جانور میں ہم فرق کرتے ہیں, کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ. ہم آنکھ کے ذریعے سے راستے دیکھتے ہیں. آنکھ علم حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے, اور یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی عطا فرمایا, وہ بھی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ کر چلتے اور آنکھوں سے اپنا راستہ دیکھتے ہیں. اور ہماری آنکھوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر تیز آنکھیں اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو بھی عطا کی. یہ عقاب کی جو شاہین کی آنکھیں ہوتے ہیں, انسان سے کہیں زیادہ تیز دور میلوں سے اپنے شکار کو دیکھ لیتی. ہماری آنکھ میں وہ طاقت نہیں جو اللہ نے بعض پرندوں کو عطا کی. اللہ رب العالمین نے آنکھ عطا فرمائی, اس کے ذریعے سے ہم چیزوں کو دیکھ کر علم حاصل کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے بعد ہمیں ناک عطا فرمایا. اس کے اندر کون سی ایسا ریڈار اور جھلی اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ سن کر ہم چیزوں کا علم حاصل کر. ناک کے ذریعے سے خوشبو سے ہم اندازہ لگاتے ہیں, چیز سڑ رہی ہے یا پک رہی, خوشبو سے اندازہ ہو جاتا. ناک کے ذریعے سے سن کر ہم بہت ساری چیزوں کا علم حاصل کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا ذریعہ جو عطا فرمایا وہ زبان عطا فرمائی. ہم زبان کے ذریعے سے چکھ کر, اس ذائقے کی قوت کے ذریعے سے چیزوں کو چکھ کر علم حاصل کر, یہ کھٹی ہے یا میٹھی ہے, یہ گرم ہے یا سرد, یہ ہماری زبان سے چیزوں کے ذائقے محسوس ہوتے. اس میں نمک زیادہ ہے, اس میں کم ہے, یہ ترش ہے, یہ بد ذائقہ, یہ ذائقے دار. آنکھیں بند کر دیں اور زبان سے چکھائیں تو بتا دیں گے یہ میں اس وقت اورنج کو استعمال کر رہا ہوں یا سیب کو استعمال کر رہا ہوں. مختلف جوسز دے دیں, یہ زبان کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے. اس کو جو علم عطا کیا ہے یہ زبان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. پھر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوتھی حصہ عطا فرمائی ہے, وہ کان, کہ کان کے ذریعے سے سن کر علم حاصل کر. جیسے ابھی اللہ تعالیٰ نے میری زبان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ اصولی باتیں پیش کر رہا ہوں, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی, آپ نے اپنے کان میری طرح متوجہ کی, آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن رہے ہیں, آپ کے سامنے میں بنیادی دینی باتیں عرض کر رہا ہوں, تو یہ باتیں سننا اور سنانا یہ کان کے ذریعے سے ہوتا ہے. کان کے ذریعے سے سن کر علم حاصل ہوتا, ہم کان کی آواز سے پہچان لیں. اور پانچویں حص اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ میں ہاتھ عطا کیا کہ چھو کر کسی چیز کا علم حاصل ہو.
چھو کر احساس ہوتا ہے یہ کپڑا ہے یا یہ پلاسٹک ہے، چھو کر پتا چلتا ہے یہ چیز گرم ہے یا سرد ہے، چھو کر محسوس کرتے ہیں یہ نرم ہے یا یہ سخت ہے، ہم چھو کر اس کو، تو ہم چھونے کے ذریعے سے بھی بہت ساری چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ رب العالمین نے جو فطرت کے بعد، نیچر کے بعد ہمیں ہدایت کا جو یہ ذریعہ ہمیں اور جانوروں کو عطا کیا، ان میں سے ہر ایک کے کام کا دائرہ محدود کر دیا، ان لمیٹڈ نہیں ہے، لمیٹڈ ہے. ہم اس سے وہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جس عضو کے لیے اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. ہم ان اعضاء سے غیر محدود کام نہیں لے سکتے، اور ہم ان اعضاء سے وہ کام بھی نہیں لے سکتے جس کے لیے ان کو پیدا نہیں کیا گیا. ہم وہی کام لے سکتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان عضو کو پیدا کیا. اگر ہم اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو یہ ظلم ہے. عربی میں ظلم کی پتہ جی کیا تعریف؟ ظلم کی تعریف یہ ہے عربی لغت میں، وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کسی چیز کو اس کے غلط محل میں استعمال کرنا ظلم ہے. اور اس کی بہت بڑی آگے اس کے اندر تشریح ہے، اس کا یہ موقع نہیں. ہم اپنے اعضاء کے ساتھ ظلم کریں گے کہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے جن اعضاء کو پیدا کیا ہے، اگر ہم اس سے ہٹ کر دوسری چیز میں استعمال کریں. اگر کوئی ایسا جوان ہے تو ذرا سامنے آئے جو اس دعوے کو ختم کرے، نہیں جی میں ایسا شیر جوان ہوں کہ میں اپنے ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے چاہے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، میں اس کو دوسرے مقصد میں استعمال کروں گا اور چیزوں کا علم حاصل کروں گا. زبان اللہ رب العالمین نے اس لیے دی ہے کہ ہم چکر پتا چلاتے ہیں کہ سالن میں مرچیں زیادہ ہیں یا کم، نمک زیادہ یا کم. لیکن اگر کوئی بہادر آئے کہ نہیں میں آنکھ کے ذریعے سے سالن کا ذائقہ معلوم کروں، اور آنکھ میں سالن ڈال دے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ سالن کا ذائقہ پتا چلے گا؟ سالن کا ذائقہ نہیں پتا چلے گا، بلکہ آنکھ اپنے اصلی کام سے بھی معذرت کر لے گی کہ میاں تم نے مجھ پر بڑی زیادتی کی، چکھنے کے لیے تمہیں اللہ نے زبان دی تھی، تم نے زبان سے ہٹ کر آنکھ کو کیوں استعمال کیا؟ آنکھ اپنے کام سے بھی جواب دے جائے. اور اگر یہی چکھنے والی چیز کوئی اور بہادر آتا ہے، صاحب نہیں میرے اندر بہت کانفیڈنس ہے، میں بڑا عقل والا ہوں، میں اس کام میں یہ کام اپنے کان کے ذریعے سے لوں گا، ہو سکتا ہے اس مجمع میں ہمارے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر حضرات بھی موجود ہوں، کان والے ای این ٹی بھی موجود. نہیں صاحب یہ بندہ آیا، اس نے یہ جرت کی تھی کہ نہیں کان کے ذریعے سے میں سالن کا ذائقہ معلوم کروں گا، اور سالن اپنے کان میں انڈیل دیا، تو پتہ یہ چلا کہ کان صاحب نے اپنے اصل کام سے جواب دے دیا اور کان اس کا ختم ہو گیا. میرے عزیز بھائیوں، میں بہت بنیادی بات، گتھیوں کو سلجھانے والی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اگر ہم یہ بات سمجھ لیں اور زندگی بھر کے لیے کام میں آئے، اور کوئی راستے کو لوٹنے والا، ایمانی راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا ہمیں اغوا نہیں کر سکے، ہمارے اندر شکوک و شبہات پیدا نہیں کر سکے. یہ صاف راستہ، یہ شارع ہدایت ہے جو جنت تک جاتی ہے. یہاں یہ سارے اشکالات یہ اسی طرح یہ ختم ہو جائیں گے، جل کر ختم ہو جائیں گے. ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک حواس خمسہ، یہ پانچ اعضاء ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے عطا فرمائے ہیں، لیکن ان کے کام کا دائرہ محدود کر دیا، ان لمیٹڈ نہیں ہے. یہ اعضاء ہمارے لیے اسی وقت مفید ہیں جب یہ ہم اسی مقصد میں استعمال کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور اگر ہم ان اعضاء پر زیادتی کریں، ان کے مقصد سے ہٹا کر دوسری جگہ استعمال کریں گے، تو ہمارے اعضاء اصلی کام سے جواب دے جائیں. بس میں اس بات کو اب زیادہ تمثیلات اور مثالوں سے نہیں آگے بڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اعضاء کی ایک لمٹ رکھی ہے. مثال کے آنکھوں کے ذریعے سے ہم انہی چیزوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جو ہمارے سامنے، دیوار کے پیچھے چیزوں کا مشاہدہ نہیں کر سکتے. مجھے نہیں معلوم اس دیوار کے پیچھے کون، آپ کو بھی معلوم نہیں کہ اس گلی میں کون گزر رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ سامنے کے لیے رکھی. ہاں اگر باہر کی چیز معلوم کرنی ہو تو کسی کوئی خبر دے گا، کوئی بتائے گا میاں یہ بندہ ہے، بچہ شور کر رہا ہے، پھر معلوم ہوگا، ورنہ نہیں. لیکن اللہ نے ہماری کان کو اس سے بھی بڑا دائرہ دے دیا کہ کان دیوار کے پیچھے سے بھی سن کر چیزوں کا علم حاصل کر، ہمیں پتہ چل جاتا ہے گھر کے اندر شور ہو رہا ہے، بچے ہیں، خواتین ہیں، کون ہے آواز سے ہم دوسرے کمرے کے لوگوں کو بھی پہچان لیتے. تو اللہ نے کان کا دائرہ اور وسیع کر دیا. لیکن ان اعضاء کا دائرہ کار علم حاصل کرنے کا محدود ہے. جب اعضاء جواب دے جائیں کہ اب ہم مفید نہیں, تو بہت ساری چیزیں اگلی چیزوں کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی. جب اعضاء جواب دے جائے, ان کی آخری سرحد ریڈ لائن آ جائے, اب اس کے بعد ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے بہت ساری چیزوں کا علم حاصل کر. اللہ تعالیٰ نے جو عقل کی صورت میں نعمت عطا فرمائی, یہ بڑی شرافت والی نعمت. یہ عقل بہت بڑی دولت ہے, اور عقل کی فضیلت اور اس کے مرتبے اور اس کے مقام اور اس کے فوائد کو ہم تھوڑے سے اس وقت میں بیان نہیں کر سکتے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اہل عقل کو دعوت دی گئی. اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں, میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی تھی اس کا ذرا ترجمہ ملاحظہ فرمائی. لو انزلنا ھذا القرآن, اگر ہم یہ قرآن پاک نازل کر دیتے اعلی جبل کسی پہاڑ پر, لرائیتہ خاشعا متصدعا, آپ پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اللہ کی عظمت کے سامنے دبا ہوا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. من خشیت اللہ, اللہ کی خشیت اور خوف کے مارے. وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون, ہم یہ مثالیں انسانوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ غور و فکر کریں کہ پہاڑ پر ہم نے ایک چیز ڈالی اور اس نے پہچانی, یہ کلام ہے اللہ رب العالمین کا قرآن, اور وہ ٹوٹ رہا ہے, پارا پارا ہو رہا ہے اور پہاڑ دبتا چلا جا رہا ہے. لیکن اے انسانوں, تمہارے قلوب کیسے ہیں؟ ہم نے علم دی, عقل دی, تمہیں سمجھ دی, نور فہم دیا, اس کے باوجود الف لام میم سے والناس تک قرآن تمہارے سامنے سے گزر رہا ہے اور حالات یہ ہے کہ کان پر جوں تک نہیں رہی. ادھر پہاڑ کا حال یہ ہے کہ وہ لرز رہا ہے, اور پہاڑ کا حال یہ ہے کہ اللہ کی خشیت سے پتھر اور چٹان لڑک کر نیچے گر رہی ہے. پہاڑ کا حال یہ ہے کہ اللہ کی خشیت سے پھٹ کر اندر سے چشمے جاری ہو رہے ہیں. یہ قرآن پاک نے دوسرے مقام پر بیان. اور انسان ہے کہ اس کے دل, اس کی آنکھوں کا چشمہ اتنا سوکھ چکا ہے کہ ایسی عظمت والی ذات, اس کی معرفت, اس کے احکام, جنت دوزخ, اتنی بڑی ذمہ داری, اتنے بڑے احساس کے بعد میاں یہ یہاں کھیل تماشے کے لیے نہیں آئے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. جواب دہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے, ہم امتحان حال میں ہیں. ہمیں اپنی کمائی کا, کمانے کا, خرچ کا, زندگی کا, موت کا, حیات کا, اپنی جوانی حساب دینا ہے, اور وہ وقت قریب آ چکا ہو اور اس پر آگے دار و مدار ہو, یا ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامی اور سزا. اور انسان ہیں کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے, اور ان کی حالت یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی ان کے قلوب ٹس سے مس نہیں ہو رہے. تو قرآن پاک مثالیں دے رہا, سمجھو ذرا, یہاں عقل کو کام میں لاؤ. یہ عقل اس مقصد کے لیے, ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب, آسمان و زمین کی پیدائش میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں. اے عقل والوں, اپنی عقل کو استعمال کرو, نشانیاں ڈھونڈو. اور اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کے عجائبات میں غور کر کے اس کی محبت اور اس کی عظمت سے اپنے قلوب کو سرشار کر لو. یہ عقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس مقصد کے لیے دی. عقل اس لیے دی ہے کہ ہم اپنے نفع و نقصان کو پہنچائیں. میرے عزیز بھائیو, جب اعضاء جواب دیتے ہوا سے خمسہ, اس کے بعد عقل شروع ہو جاتی ہے. چیزوں کا نفع و نقصان ہم اپنے اعضاء کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے. کسی آدمی کے اعضاء ظاہری میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی کاروبار کے نفع والا یا نقصان والے ہونے کو پہچان سکے. کیا زبان سے چکھ کر کوئی کاروبار کو جان سکتا ہے اس میں مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ کیا کوئی آدمی اپنے اعضاء خمسہ, ان اعضاء ظاہرہ کو, آنکھ, کان, ناک اور زبان اور ذائقے اور ہاتھ کو کام میں لا سکتا, کسی دشمن اور دوست کو پہچان سکتا؟ کیا اپنے ان اعضاء کو کام میں لا کر کوئی آدمی ہدایت کے راستے اور گمراہی کے راستے کو پہچان سکتا؟ کیا کوئی آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ کوئی دو شارہ ہیں, ایک شارہ پہ لکھا ہو یہ شارع الجنہ ہے, ایک شارہ پہ لکھا ہو یہ شارع النار, یہ دوزخ کی, کہیں کوئی ایسی سڑک جو آنکھوں سے نظر آ جائے, ہمیں بھی بڑی سہولت ہو جائے. بتائیے گا ذرا, یہ آنکھ سے نظر نہیں آئے گی, یہ عقل اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. میرے عزیز بھائیو, عقل کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے, عقل کا سب سے بڑا کمال یہ ہے. یہی وہ دولت ہے جس کی برکت سے رب العالمین خالق کائنات احکم الحاکمین رب السماوات والارض رب العالمین اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم بندے سے خطاب کریں. یہ عقل ہے, اس کی بدولت ہمیں یہ شرف حاصل ہوا. اور خدا نہ خواستہ کسی میں عقل نہیں, اس سے اللہ رب العالمین خطاب نہیں فرماتے, اس کو نہیں کہتے یا ایھا الناس, اس کو نہیں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا, اس کو نہیں فرماتے اقیموا, اس کو نہیں فرماتے تم حج کر کے آؤ, اسے نہیں فرمایا جاتا کہ تم میری مسجد میں آؤ. یہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا یہ مجنونوں اور پاگلوں کے لیے نہیں, یہ عقل مند کو خطاب. آ جاؤ ہمارا دربار, اے عقل والو تمہارے لیے کھلا ہوا ہے. یہاں دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں اگر کسی کامیابی, کسی تعلیم, کسی ڈگری کی وجہ سے رسائی حاصل ہو جائے, کسی کو صدارتی ایوارڈ مل جائے, کیا حیثیت ہے دنیا کے ان ایوارڈوں کی رب العالمین کے سامنے, ہم مثال بھی نہیں بیان کر سکتے. کیا عدم اور کیا حق, کیا لاش ہے اور کیا اللہ رب العالمین کی ذات کبریا, کوئی مقابلہ ہے نہیں. ہمارے سامنے تفہیم کے لیے مثالیں, کسی کو کسی قابلیت پر کوئی ایوارڈ مل جائے اور صاحب وہ اس پر پھولے نہیں سماتا اور وہ سبب بنتا ہے اس کو اس دربار صدارت تک رسائی اور وہاں کی چند قدموں کی وہاں کی پر معطر و فضا میں سانس لینے کا جو ذریعہ بنتی, یہ اس کی قابلیت اور کوئی ہنر ہے, وہ کتنا بڑا, کتنی بڑی شرف والی چیز ہے کہ رب العالمین کے دربار اور خطاب کا بندہ قابل ہو جاتا ہے. یہ مکلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ عقل والا ہے, یہ اب ناسمجھ بچہ نہیں, اس کی عقل پوری بھی ہوگی, اب ہم اس کو خطاب کریں گے, آؤ نماز پڑھو, آؤ میرے دربار میں آؤ, آؤ زکات دو, اب میری بات مانو, اب احکام کو سمجھو. تو عقل کی شرافت, اس کی بزرگی کے لیے یہ چیز کافی. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے عقل اس لیے دی ہے کہ ہم نفع نقصان کو پہچانیں. میں اگر آپ سے سوال کروں, آج کل مجموعوں میں جواب دینے کا رواج نہیں, میں آپ کی طرف سے وکیل بن کر خود ہی جواب دوں گا. اگر میں آپ سے سوال کروں, آپ میں سے ہر عقل مند یہی جواب دے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کروں. اگر دو اشخاص ہوں, دو افراد ہوں, ان میں سے ایک ایسا ہے وہ اپنے کاروبار میں کاروبار اس نے ایسا کیا کہ اس نے اپنے آپ کو 1,00,000 کے نقصان سے بچا لیا, اور دوسرے نے وہی کاروبار کیا, زیادہ نقصان ہو سکتا تھا لیکن اس نے 1,00,00,000 کے نقصان سے اپنے آپ کو بچایا, بتائیے جی اس میں بڑا عقل مند کون ہے؟ بڑا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچایا. اگر میں دوسرا سوال کروں, دو دکانیں ہیں, دو تاجر ہیں, ایک وہی کام کر کے اپنے حسن, اپنے سلیقہ, اپنے کام کی وجہ سے وہ اپنی تجارت میں مہینے کا 1,00,000 کماتا ہے, دوسرا وہیں بیٹھ کر اپنے سلیقہ, اپنی ہمت اور اپنی بہترین کاروباری اور مزاج کی وجہ سے وہ 5,00,000 کما لیتا ہے, تو ان میں عقل مند کون سمجھا جاتا ہے؟ اس نے دھوکہ نہیں دیا, اس نے بھی نہیں دیا, ہم سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں, ہم سمجھیں گے کہ یہ بڑا عقل مند. میرے عزیز بھائیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عقل الناس ہیں, دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بڑے عقل والے ہیں, سب سے بڑے عقل والے اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں, وہ آ کر بتاتے ہیں دنیا کے انسانوں, یہ دنیا فانی ہے, یہاں ہمارا ڈیرا عارضی ہے, یہاں کے نفع اور نقصان بہت چھوٹے ہیں, تم بڑے نفع کو حاصل کر لو اور بڑے نقصان سے بچا لو. اگر کوئی یہ بے وقوفی کرے کہ اپنے آپ نے اس نے 1,00,000 کا تو نفع حاصل کیا اور اپنے 1,00,00,000 دوسری جگہ سے نقصان کر دیا, اس کو دنیا کا کوئی انسان بھی عقل مند نہیں کہتا. جس نے اپنی دنیا بنائی آخرت کا نقصان کر دیا, انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں وہ بندہ عقل والا نہیں ہے, وہ بندہ وہ احمق اور نادان ہے کہ اس نے تھوڑے نفع کی خاطر بہت بڑے نفع کو ٹھکرا دی. جس آدمی نے دنیا کی تھوڑی سی راحت کی اور ہمیشہ کی راحت کو قربان کر دیا, دنیا کی آگ سے, تپش سے, دھوپ سے بچا لیا, دنیا میں ایک چھت حاصل کرنے کے لیے اپنی جاب ساری زندگی بڑھاپے تک جی پی فنڈ تک اس نے انتظار کیا اور اس کو مکان مل گیا, توفیق مل گئی, نہ معلوم آگے کتنا رہنا, لیکن آگے ہمیشہ کے لیے جو چھت ہے اور جو ہمیشہ کا گھر ہے اس کی اس نے فکر نہ کی, تو اگر انبیاء علیہ السلام کہے کہ اس سے بڑا نادان اور بے وقوف کوئی نہیں, تو اس میں کوئی اشکال کی بات, اس نے بڑی حماقت کی. ارے میاں یہ مظاہرے ہم خود کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہم دیہاتوں میں دیکھتے تھے بچے آپس میں مٹی کے ڈھیر کے اوپر پاؤں اندر ڈال کے ریت میں گھر بناتے. پھر اگر کسی بچے نے شرارت کی دوسرے کا گھر گرا دیا دونوں گتھم گتھا ایک دوسرے کو لڑ رہے ہیں اس نے میرا گھر گرایا. اور بڑے لوگ وہاں سے گزرتے ہنستے ہوئے گزر جاتے ارے پاگل یہ کون سے گھر ہیں گھر تو یہ بنگلے یہ مکان یہ گھر ہیں جس پر لڑ رہے ہو. میرے عزیزو جیسے ہم ان بچوں پر ہنستے ہیں کیونکہ ہم ان کو کم عقل سمجھتے ہیں ہماری نظر میں وہ گھر نہیں. اولیاء اللہ جو اللہ کے خاص بندے اور انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی نظروں میں بھی حقیقت میں یہ دنیا کے گھر نہیں ان کی نظروں میں ہمیشہ کا گھر آخرت کا گھر ہے. وہ فرماتے تھے دارِ فانی کی سجاوٹ پر نہ جا نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا. ہمارے حضرت والا رحم اللہ کا شعر ہے عارف بلّہ حضرت حکیم حضرت شیخ العربی والا جم حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. بہت خوش نما ہیں یہ بنگلے تمہارے یہ پھولوں کے جھرمٹ یہ ہنسی نظارے. ارے جی رہے ہو کس کے سہارے کہ ہو جائیں گے مرنے سے ایک کنارے. جیسے ہی وہ سارے کے سارے اب آخرت کے لیے میاں لینڈ کروزر میں رہنے والے کی سواری بھی وہی ہے اور جس کو سائیکل بھی میسر نہ تھا اس کی بھی سواری وہی. آخرت کے سفر کے لیے دونوں کی سواری ایک اور آخرت کے سفر کے لیے دونوں کا محل بھی ایک. کہیں اجازت نہیں دیا میاں یہ دنیا کا بہت بڑا دولت مند تھا چلو اس کی قبر کے اندر ذرا زمرد اور یاقوت کی اینٹیں لگا دو تاکہ اس کو اندر سکون ہو جائے کوئی اور چیز کا. اور اس میاں یہ غریب آدمی تھا دنیا میں بھی گھر نہیں تھا یہاں بھی اس کا کچا رکھو. چلو اس کو ریشم اور حریر کا کفن پہناؤ ذرا اعلیٰ قسم کا جو نیچرل قسم کا ریشم وہ لاؤ اور اس کو چلو لٹھے وٹھے میں دفنا دو. دونوں کا لباس ایک دونوں کی سواری ایک دونوں کا مکان ایک دونوں کا راستہ ایک اور یہ کھیل یہیں کسی ختم ہو جائے. یہ سمجھایا قرآن پاک نے. ہماری آنکھیں اللہ کی وحی کھولتی ہیں لیکن کب جب ہم اپنی آنکھیں کھول کر اللہ کے اس وحی کے سامنے آئیں گے قرآن کو سمجھیں گے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مقصد کے لیے عقل دی لیکن ہم نے عقل کا غلط استعمال شروع کر دی. جیسے اعضائے خمسہ میں اگر ہم اس کے دوسرے محل میں استعمال کریں دوسری جگہ تو وہ عضو اپنی اصل جگہ سے بھی جواب دے جاتا. عقل کو اللہ تعالیٰ نے بھی انلمیٹڈ نہیں بنایا یہ بھی محدود ہے. جب عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا علم حاصل کرنے کے لیے وحی عطا فرمائی. آگے انبیاء علیہ السلام پر وحی اترتی ہے. عالم غیب کی چیزیں عقل سے سمجھی جانے والی چیزیں نہیں. عالم غیب وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے اس لیے یؤمنون بالغیب فرمایا. کوئی انسان عقل کے ذریعے سے معراج کو نہیں سمجھ سکتا عقل کے ذریعے سے معجزات نہیں سمجھ سکتا. ساری دنیا کے عقلاء جمع ہو جائیں اپنی عقلوں کو ایک بندے میں اکٹھا کر لے وہ عقل کے زور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے کو جاری ہونے کو سمجھنا چاہے نہیں سمجھ سکتے. وہ عقل کے زور پر چاند کے دو ٹکڑے کو سمجھنا چاہیں نہیں سمجھ سکتے. میرے عزیز بھائیوں مشرکوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. ابو جہل نے آنکھ سے دیکھا مان تو گیا یہ نہیں کہا کہ چاند کے دو ٹکڑے نہیں ہوئے ہوئے تو صحیح لیکن نعوذ باللہ ضد اور حسد کی وجہ سے کہا جادوگر ہے مان گیا کہ چاند کے دو. اسی زمانے میں ہندوؤں کا ایک راجہ تھا جب مکہ المکرمہ میں چودویں کا چاند ہو اور جبل نور کے اوپر ہو تو ہندوستان کے لیے وہ آخری پہر کا وقت ہوگا. تو یہاں ہندو راجہ تھا وہ اس وقت اپنے محل میں ٹہر رہا تھا نیند نہیں آ رہی کیا مسئلہ تھا. اس نے دیکھا کہ چاند پہ نظر تھی اس کی کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر دور دور چلا گیا اور اس نے اپنی کتاب میں اپنے مشاہدے کو تحریر کیا. اس کو کیا معلوم تھا کہ یہ اس دنیا کے آفتاب و مہتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مکہ میں ظاہر ہو رہا. کیا معلوم تھا اس کو لیکن اس نے اپنے کارندے دوڑائے کہ بھئی خبر لاؤ یہ آخر ایسا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو. میرے عزیز بھائیو غیب کی چیزیں عقل کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے. اگر ہم اپنی عقل کو غیب میں دوڑائیں گے عقل کبھی بھی علم کا فائدہ نہیں دے گی بلکہ عقل اپنی اصلی کام سے بھی جواب دے جائے گی. عقل اپنے اصل کام سے فارغ ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بکری کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا. بکری جانور ہے مفید جانور اس کا مقصد یہ کہ یہ دودھ دے اور کبھی گوشت کے لیے استعمال کرنا پڑے تو ذبح کر لے یہ بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ بہادری دکھائے کہ میں اپنی بکری سے خچر والا کام لوں گا اور اس پر پالان ڈال کر سریا ڈال دیا اور اینٹوں کے بلاک اس پر رکھ دیے, بلاک رکھ دیے موٹے. بتائیے جی بکری اس کے لیے مفید رہے گی؟ بکری ہلاک ہو جائے گی, مر جائے گی, کبھی بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. بکری اس کے لیے مفید نہیں, کیونکہ اس نے بکری سے وہ کام لیا جو اس کے لیے پیدا نہیں کی گئی تھی. اس کے لیے اللہ نے خچر کو پیدا کیا. ہمارے استاد شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ایک اور خوبصورت مثال سے اس کو سمجھایا. جیسے سنار کا ترازو ہوتا ہے, سنار کا جو ترازو ہے جو سونے کے زیورات بیچ رہا ہے اس کا کام یہ ہے چند تولے سونا تول کر بتا دے کہ اتنا تول, چھوٹا سا ترازو ہے, اس کی ایک لمٹ ہے کہ اس کے اندر اتنا تول سکتے ہیں بس. لیکن اگر کوئی یہ شخص یہ کہے میاں میں اس سنار کے ترازو پر چٹان کو تولوں گا اور وزن معلوم کروں گا, اور چٹان بھی نہیں وہ چاہتا میں پہاڑ اس پر ڈال دوں, تو آپ بتائیے کیا اس کا ترازو اس کو بتا دے گا کہ اس کا وزن کتنا؟ ترازو وزن نہیں بتائے گا, ترازو چکنا چوک رو کر ختم ہو جائے گا. میرے عزیز بھائیو اس بات کو ہم سمجھ لیں, ابھی موقع نہیں ورنہ میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کرتا. اور یہ شبہات, یہ اشکالات, یہ اندھیرے, یہ دماغ سے رخصت ہو جاتے سارے کے سارے, ہم نے اپنی عقل کو غلط میدان میں استعمال کرنا شروع کیا. عقل کا میدان وہی نہیں ہے. مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وحی کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے غیب کی چیزیں پردوں میں رکھی ہیں وہ عقل کے خلاف نہیں ہے, ما فوق العقل ہے. خلاف ہونا اور چیز ہوتا ہے اور ما فوق العقل ہونا اور چیز ہوتا ہے. اور جہاں آج کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے, صاحب ہماری تو عقل میں نہیں آتی, فوراً انکار کرنا شروع کر. میاں ہمیں تو یہ جنت کی وسعت سمجھ میں نہیں آئی, ہمیں تو عذاب قبر سمجھ میں نہیں آیا, ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مٹی میں گل سڑ کر یہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے, یہ عقل پرستوں کے راستے ہیں. ارے میاں یہ سمجھنے کی چیز ہے ہی نہیں, یہ چٹان, یہ پہاڑ, یہ سنار کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا, یہ ماننے کی چیز ہے, یہ سر تسلیم خم کرنے کی چیز. آج ڈاکٹر حضرات کی ہم کتنی باتوں کو بن دیکھے مانتے. حضرت مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر حضرات میرے پاس آئے, بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر تھے, صاحب ہمیں یہ عذاب قبر سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے فرمایا دیکھو تم بڑی بڑی بڑے ماہر ہو, اپنی لائن کے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو, مجھے بتائیے انسانی بدن میں شوگر ہوتی ہے؟ کہتے جی ہوتی ہے. انسانی بدن میں نمکیات ہیں؟ جی ہیں نمکیات. فرمایا آئرن ہے؟ جی آئرن بھی ہوتا ہے, جبھی اس کی کمی کے لیے دوائیں استعمال ہوتی. انسان کے جسم میں پانی بھی ہے, پانی کی کمی ہو جاتی پھر پانی اس کو نمکول وغیرہ دیا, جی پانی بھی ہے. فرمایا کہ ایک میخ کے برابر انسانی بدن سے ذرا لوہا نکال کر مجھے دکھاؤ, ایک ڈلیس, ایک چمچ چینی کا انسانی بدن سے نکالو, ایک چمچ پانی کا نکالو. جب یہ ساری چیزیں, آپ اس لائن کے ماہر ہو, ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ انسان کے بدن میں موجود ہیں اور بن دیکھے بغیر مشاہدہ کیے, کیونکہ آپ اس فیلڈ کے ماہر ہو. اسی طرح سمجھایا انبیاء علیہ السلام آخرت کے اور غیب کی فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو غیب کی خبریں دیتے ہیں. ارے میاں ہم غیب کی چیزوں کو صرف لوگوں کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے 100% مانتے ہیں. میں اگر آپ سے سوال کروں یہ جو اس وقت سورج ہے یہ موجود ہے؟ آپ 100% یقین سے کہیں گے یقیناً موجود, اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھا ہے. سورج موجود ہے, ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں دنیا میں ٹوکیو نام کا کوئی شہر موجود ہے؟ بھائی کتنے حضرات ہیں جس نے ٹوکیو دیکھا ہے؟ جی ٹوکیو جس نے دیکھا ہے, جاپان کا دارالحکومت, کسی نے بھی نہیں دیکھا. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیجئے, دنیا کے نقشے پر کوئی ایسا شہر موجود ہے ٹوکیو موجود ہے؟ یہ آپ کیوں ایسے یقین سے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں, آپ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اور آپ ایسے ہی یقین سے کہہ رہے ہیں ٹوکیو موجود جیسے دوپہر کا سورج موجود. جس طرح ہم آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز کا یقین حاصل کرتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں کوئی سچا خبر دینے والا, اتنے لوگ خبر دے رہے ہیں ٹوکیو نام کی کوئی چیز ہے, کینیڈا بھی ہے, ہم پوری طرح مانتے ہیں, کیا اس مخبر صادق, صادق الامین جس کو دشمن بھی کہتا تھا یہ صادق اور امین ہے, اگر وہ غیب کی خبریں دیں اور قرآن غیب کی خبر دے, کیا ہمارے قلوب کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں؟ اس سے زیادہ نادانی اور حماقت کا راستہ. ہم اپنی عقل کو ضرور استعمال کریں, مفید ہے, لیکن
جب وحی کا میدان غیب کا میدان شروع ہو جائے پھر عقل کی ہرگز اجازت نہیں. اگر وہاں اپنی عقل کو استعمال کریں گے عقل سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. جن فلسفیوں نے جن سائنسدانوں نے جن زمانے کے اقلاء نے اپنی عقل کو وحی کے میدان میں دوڑانے کی کوشش کی وہ اپنی عقل سے فارغ ہو گئے. اکبر الہبادی بڑے شاعر تھے لسان الاثر تھے, ایک موقع پہ کہنے لگے فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں, مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں, مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. تو وحی کا میدان میرے عزیز بھائیوں ہماری عقل میں اللہ نے اتنی طاقت نہیں دی کہ دنیا میں رہتے ہوئے غیب کی چیزوں کو سمجھ سکے. یہ صرف ماننے کی چیزیں, اللہ تعالیٰ غیب آخرت میں مشاہدہ کریں. ہماری عقل اتنی لاچار ہے یہ 10-20 سال بعد ایجاد ہونے والی چیز کو بھی نہیں سمجھ سکتی. جب یہ موبائل فون نہیں تھا اور یہ تاروں والے فون تھے, اس وقت اگر کسی کو کہا جاتا کسی بڑے عقل والے, ارے میاں آپ ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہو, ایجوکیٹر پی ایچ ڈی ہو, سکالر ہو, بس 10-20 سال کے بعد ایک ایسا آلہ آنے والا ہے کسی تار کی ضرورت نہیں ہوگی, باتیں ہوں گی, بتائیے وہ یقین کرتا ہے انکار کر دیتا. جب یہ تلواروں کی جنگ ہوتی تھی اگر اس وقت کہا جاتا ہے ایسے میسائل اور بم بننے والے بارود تیار ہوگا جس سے ایک ایک میزائل سے پورے پورے شہر بھی اڑائے جا سکتے ہیں, اس وقت سارے اوقلا صاف انکار کر دیں ایسا ہرگز نہیں ہو. آج اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر. جب اس وقت چھکڑے پہ چلنے والے پیدل اونٹوں پہ چلنے والوں کو کہا جاتا ابھی 10-20 سال کے بعد ایسا ہوائی جہاز ایجاد ہونے والا ہے کمینوں کا سفر گھنٹوں میں اور لاکھوں ٹن وزن کے ساتھ وہ اڑے گا, اس وقت صاف انکار کر دیں. میرے دوستو ہماری عقل تو اس دنیا کی باتوں کو بھی سمجھنے کے جو بعد میں ظاہر ہونے والی ہے وہ اس قابل نہیں کہ ان باتوں کو سمجھ سکے. ہم اس دنیا میں رہتے ہو آخرت کی باتوں کو اس عقل کے ذریعے سے تولنا چاہتے ہیں, ہرگز ایسا اس کا علم حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ طاقت دے, ایسا ہے نہیں لیکن کسی کو یہ طاقت دے دیں اور ایسا ہو جاتا کہ ماں کے پیٹ کے بچے میں موجود سے بات کرنے کی اس کو طاقت مل جاتی اور اس بچے کو کہتے میاں تم جس جہان میں آنے والے ہو یہ بہت بڑا جہان ہے, بڑا وسیع ہے, یہاں ریلے ہیں, یہاں گاڑیاں ہیں, یہاں جنگلات ہیں, آسمان ہے, سورج ہے, چاند ہے. میرے عزیز بھائیو اگر ایسی طاقت ہوتی بچہ صاف انکار کر دے, ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا, بالکل نہیں ہوگا. لیکن جب اس کی دنیا میں پیدائش ہوتی ہے اپنی آنکھوں سے ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے. اس وقت ہم اس دنیا کے پیٹ میں تنگ و تاریک پیٹ میں ہیں اور آخرت کی وسیع و عریض لامحدود دنیا کی ہمیں خبر نہیں, انبیاء علیہ السلام کو خبر ہے, اللہ نے وحی کے ذریعے سے قرآن میں بتایا.
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آؤ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو, اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر, لمبائی اللہ کیا جانے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے جنت کا آخری درجہ جس میں آخری چھوٹے سے ایمان والے کو داخل کیا جائے گا وہ آسمان و زمین سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں جبرائیل کے ذریعے سے. ہم دنیا کے پیٹ میں بیٹھ کر آخرت کی چیزوں کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے نہیں سمجھ سکیں گے, لیکن یہ ساری چیزیں آنکھوں سے نظر آئے گی جب اس دنیا سے ہماری اصلی ولادت آخرت کی طرف ہوگی. یہ دنیا سے جانا یہ مرنا نہیں ہے, یہ دنیا سے جانا اصلی آنکھ کا کھلنا ہے. جب آنکھیں کھلیں گی اس وقت پتا چلے گا فسوف ترى اذ انكشف الغبار افرسم تحت رجلك ام حمار, ان قریب پتا چل جائے گا جب یہ غبار چھٹے گا تم گھوڑے پر سوار تھے یا گدے پر سوار. اس لیے میرے عزیز بھائیو ہم ان باتوں کو سمجھیں. حواس خمسہ اپنی فیلڈ میں کارآمد, دوسری فیلڈ میں بیکار, بلکہ اپنے اصلی کام سے بھی جواب. اس کے بعد عقل اپنی فیلڈ میں کارآمد, بہت مفید, بڑی فضیلت والی, لیکن اگر اس کو دوسری فیلڈ میں لے گئے وحی کے میدان میں تو بیکار اور ختم, پاگل ہو جائے گا انسان, کبھی سمجھ نہیں سکے گا. اور وحی یہ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبروں پر
کیونکہ وہ عالم الغیب خالق کائنات ہے، رب السماوات والارض سے اس نے خبریں دی ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کی یہ باریک فہم نصیب فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سیدھے راستوں کی ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد سنت دیا.